بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مقدمة المجموع ميسي لهلا تشابتر عالم اور طالب علم کے آداب کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے. امام محی الدین یحیی بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس خوبصورت کتاب کی شرح کے درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے علم کی فضیلت کے تعلق سے. بعض احادیث پر ہم بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. وقال عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک پہنچے تھے ہم لوگ. یہ حدیث نمبر 8 ہے، یہ نمبرنگ کتاب میں نہیں ہے، ہم نے خود لگائی ہوئی آسانی کے لیے. حدیث نمبر 8 جہاں پر رکے تھے ہم، شیخ صاحب فرماتے ہیں: وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. یہ کون سے صحابی ہیں پتہ ہے؟ جو کہ خطبے میں قصہ سنایا تھا میں نے، جن کو شدید پریشانی ہوئی، مقروض تھے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا تھا. کیا کیا تھا؟ اللہ تعالی کے گھر کی طرف مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ گئے، اور اللہ تعالی سے جو بھی اپنی پریشانیاں تھیں، جو بھی دکھ تھا، اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اس حالت میں، ان سے پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ نماز کا وقت نہیں، میں آپ کو مسجد میں دیکھ رہا ہوں. عرض کرتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں اور قرض ہے میرے اوپر، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. کون سی دعا تھی یاد ہے؟ بارك الله فيك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. سيدنا أبو عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں، جب میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالی نے میری پریشانی دور کر دی اور میرے قرض کی ادائیگی بھی اللہ تعالی نے کر دی. یہ وہ عظیم صحابی ہیں. صحابہ کرام کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی تو اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں. اور میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا انسان نہیں اس دنیا میں جو پریشان نہ ہو. پریشان ہماری زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے. وہ انسان ہی نہیں جو شاید پریشان نہ ہوتا ہو، لیکن کوئی کم کوئی زیادہ. السلام ورحمۃ اللہ. پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر آپ نے صحیح قدم اٹھایا تو اگلا قدم جو ہے وہ اس سے اچھا ہوگا. اس حدیث میں ہمیں یہ ایک پیغام ملتا ہے. عام لفظوں میں، صحابی نے کون سا قدم اٹھایا؟ تکلیف، غم اور پریشانی ہے، کون سا قدم اٹھایا؟ الرجوع الی اللہ، اللہ تعالی کی طرف. اللہ تعالیٰ گھر میں گئے، اب گھر میں بیٹھ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ گھر کی طرف جانے کی ضرورت کیا پڑی؟ جی امید تو ہے، لیکن سکون اور دل جوئی سے جب آپ اکیلے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور بابرکت جگہ پہ، اللہ تعالیٰ گھر برکت والے گھر ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں، اجر کیا لکھا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. نماز کے بعد آپ بیٹھے ہیں, اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہیں, گویا کہ آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں. اجر جو نماز کا ہے وہی نماز سے پہلے کا ذکر کا اجر, وہی نماز کے بعد کے ذکر کا اجر ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی گھر کی طرف, یعنی دنیا سے نکل گئے کہ نہیں, اپنی دنیا سے نکل کے اس دنیا کے رب کی طرف رجوع کیا. پہلا قدم جب صحیح اٹھایا, دوسرا قدم کیا تھا؟ اس سے بڑھیا تھا کہ نہیں؟ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم صحابی کو سکھائی, یہ دعا پڑھو. اور جب یہ دعا پڑھی تو ساری کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو گئی اور قرض کی ادائیگی بھی ہو گئی. آج ہم بھی مقروض ہیں, ہم بھی پریشان ہوتے ہیں, ہمارا پہلا قدم غلط ہوتا ہے. جب پہلا قدم غلط ہوتا ہے تو دوسرا اس سے بڑھ کر غلط ہوتا ہے, پھر تیسرا ان دونوں سے بڑھ کر غلط ہوتا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ قرض لیتے لیتے سود لے لیتے ہیں, سود پر قرض لیتے ہیں. یعنی کہاں وہ اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, اور کہاں پھر وہ مسئلے بڑھتے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جنگ اور اللہ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا, کبھی سوچا بھی نہیں تھا بعض لوگوں نے. لیکن جب پہلا قدم غلط تھا, دوسرا اس سے زیادہ غلط, تیسرا اس سے زیادہ غلط, وہ غلطیاں کرتے کرتے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے. اور پریشانی ہوتی کیوں ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ پریشان کیوں کرتا ہے؟ آزمائش ہوتی ہے, میرے بندے نے کرنا کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ موت سب سے بڑی مصیبت ہے نا, نہیں؟ لیکن صبر کب کیا جاتا ہے؟ عند صدمت الاولى, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آزمائش ہے. بعد میں صبر تو سب کر لیتے ہیں, لیکن پہلے لمحے میں جو صبر ہوتا ہے وہ سب سے نہیں ہوتا. پہلے لمحے میں آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, وہی آپ کا امتحان ہے, وہی آزمائش ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, زبان سے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں تو قول آپ کو درست ہے, پاس. کرتے کیا ہے؟ منہ پہ تماچے مارتے ہیں, کپڑے پھاڑتے ہیں, مال نوچتے ہیں, یا اپنے آپ کو اپنی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں. کچھ کہنا ہے, کچھ کرنا ہے, زبان سے کہنا ہے ان للہ و ان الیہ راجعون, یہ کہنا ہے. کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر کیا, پاس. اب بات کا جو صبر ہو تو سب ہی کرتے ہیں. الصبر عند صدمۃ الاولى عند المصیبۃ الاولى, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. میں نے بات اس لیے کی ہے کہ پریشانی سے ہم بچ نہیں سکتے, آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی رہتی ہے, بعض اوقات اپنے پیاروں سے, بعض اوقات بیگانوں سے, لیکن پریشانی پھر بھی پریشانی ہوتی ہے. پریشانی جو بھی ہو, جتنی بڑی بھی ہو, ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں صرف یہ جاننا چاہیے, آزمائش ہے, اس آزمائش سے ہمیں نکلنا کیسے ہے. اور ہماری بہترین رہنمائی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور صحابہ کرام نے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اگر ہم یہی راستہ اپنا لیں اور ہر اس آزمائش میں کامیابی حاصل کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی یا نہیں ہوں گی ہماری زندگی میں؟ پوری زندگی میں آزمائش ایک مسئلے میں ہوئی, ایک جزئیے میں ہوئی, قرض کی وجہ ہے یا صحت کا مسئلہ ہے, لیکن جب برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ بھی پریشانی جو آنے والی تھی یا موجود ہے, مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ پہلا قدم ٹھیک ہونا چاہیے. پہلا قدم ٹھیک کب ہوگا؟ جب سلف نقش قدم پہ ہوگا. بس آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آسان ہے. بارک اللہ فی. آئیے حدیث سنتے ہیں. سیدنا ابو امامہ بہرغ عنہ, ان کا نام ہے سدی بن اجلان بن وہب. نام کبھی سنا ہے؟ سدی بن اجلان بن وہب. اور اس عظیم صحابی کی 250 حدیث ہے صحیحین سے, بخاری مسلم میں 250 حدیث ٹوٹل. اور اپنی اس کنیہ سے معروف ہیں اور لقب سے معروف، نام سے معروف نہیں ہیں. آپ صدائی کہیں گے تو کوئی کہے کوئی صحابی نہیں ہے شاید، کوئی جانتا ہی نہیں ہے، لیکن ابو امامہ نام لیں گے تو سب جانتے ہیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. علم کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے. سبحان اللہ، عالم کی عابد پر، عالم علم والا ہوتا ہے، عابد وہ شخص ہوتا ہے جو عمل تو کرتا ہے لیکن علم اس کے پاس نہیں ہوتا. عبادت کرتا ہے وہ، عبادت گزار ضرور ہے لیکن علم اس کے پاس نہیں ہوتا، یا کم علم ہوتا ہے اس کے پاس. عالم کی زندگی روشن ہوتی ہے علم سے، اور عابد عبادت کرتا رہتا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے. تم میں سے کون ہے؟ الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. کیا ان میں سے کوئی ادنا اور کوئی غیر ادنا بھی ہوتے تھے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام ایک اعتبار سے سارے کے سارے اچھے ہیں اور برابر ہیں. کس اعتبار سے؟ فضل کے اعتبار سے. سب صحابی ہیں، سب کا درجہ بلند ہے، سب امت کے سردار ہیں، لیکن بعض صحابہ بعض سے افضل ہیں بعض اعتبارات سے. خلفائے راشدین چار ہیں، یہ سب سے افضل ہے. ان چاروں میں سب سے افضل صدیق هذه الامه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور یہ فضیلت کس بنیاد پہ ہے؟ رشتے کی بنیاد پہ ہے، نسب حسب کی بنیاد پہ ہے. اگر حسب نسب بنیاد پہ ہو تو حسین علی زیادہ قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بات نسب حسب کی نہیں ہے، بات ایمان اور تقوی کی ہے، بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی ہے، بات اس دین کو مضبوطی سے تھامنے کی ہے، بات اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے، بات ایمان اور توحید اور اتباع سنت کی ہے. تو سب سے افضل ہیں سیدنا بکر صدیق، پھر سیدنا عمر ہیں، پھر سیدنا عثمان ہیں، پھر سیدنا علی ہیں، پھر باقی جو عشر مبشر میں سے جو باقی چھ ہیں، پھر وہ ہیں، پھر اہل بدر ہیں، پھر مہاجرین ہیں، پھر انصار ہیں، پھر ان میں سے اصحاب بیعت العقبہ جو ہیں وہ ان سے آگے ہیں. تو صحابہ کرام اس اعتبار سے بعض زیادہ افضل رکھتے ہیں، بعض کم رکھتے ہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادناکم، تم میں سے جو کم ترین درجہ رکھتا ہے، عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسا کہ میری اس شخص پر تم میں سے فضیلت ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حدیث میں آگے آپ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ، اچھا عالم نے تو علم حاصل کیا ہے، دیکھیں توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، عالم نے قدم بڑھایا علم کی طرف، آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، ثابت قدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی نہیں. اچھا اب اس کو ملتا کیا ہے؟ فضیلت اس کو مل گئی ہے، آئے دیکھتے ہیں اب اس کو ریوارڈ کیا دیا جاتا ہے. سنیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے. کون سے فرشتے؟ آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے، زمان و آسمان کے بیچ کے فرشتے، کون سے ہیں؟ سارے فرشتے. جب مطلقاً ہے تو پھر اس سے مقصود کیا ہے کہ سارے کے سارے فرشتے. اچھا، وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ، سارے کے سارے آسمان والے، وَالْأَرْضِ، اور سارے کے سارے زمین والے. اچھا، حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، چونٹی بھی اپنی گھور میں، اپنے گھر میں، وَحَتَّى الْحُوتَ، اور سمندر کی مچھلی بھی، مچھلیاں ساری، کتنی گن سکتا ہے کوئی؟ چونٹیاں گن سکتا ہے؟ آسمان کے فرشتے گن سکتا ہے؟ آسمان کے فرشتے کتنی ہیں؟
اللہ اکبر،
اللہ اکبر. بیت المعمور کعبہ ہے، کعبے کے اوپر ساتویں آسمان پر 70,000 فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرتا ہے، زندگی میں تا قیامت دوسری مرتبہ باری نہیں آتی اس کی. یہ فرشتوں کی تعداد ہے. آپ ایک بالشت یا چار انگلیوں کی جگہ نہیں خالی آسمان پہ، لے کے کوئی نہ کوئی فرشتہ ہے. جتنے بھی آسمان دیکھ رہے ہیں آپ، ساتوں آسمان، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے جھکا ہوا ہے، اتنی فرشتے ہیں. اور یہ سارے کرتے کیا ہیں؟ وحتی الحوت، ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرہ وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. یصلون، کیا یصلون؟ نماز پڑھتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعائے رحمت کرتے ہیں. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہے؟ بارک اللہ فیک. اللہ تعالی کی صلات کا معنی ہے کہ اس بندے کی تعریف اللہ تعالیٰ کرتا ہے فی الملأ الاعلی، اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے نام لے کے کہ فلان شخص ایسا ہے، فلان شخص ایسا ہے، اور خوبیاں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور فرشتے دعا کرتے ہیں. بارک اللہ فیک. فرشتوں کی صلاح جو ہوتی ہے وہ دعائے رحمت ہوتی ہے. خالق کی صلات الثناء علیہ فی الملأ الاعلی، مخلوق کی صلات دعا ہوتی ہے. لیکن لفظ دیکھیں، لیصلون لام تأکید کے لیے، ضرور تحقیق، حقیقتا کوئی مجاز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے صلات کرے گا، وہ تو خالق ہے، مخلوق صلات کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، نہیں، تأکید ہے. اچھا اچھا، لفظ دیکھیں، علی معلم الناس الخیر، علماء نے فرمایا. کیا فرق ہے دونوں لفظوں میں؟ جی محبت میں بیٹھنے والا، نہیں، علی معلمی الناس الخیر، سارے، اور عالم کون ہوتا ہے؟ لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں، یار یہاں پہ لفظ عالم نہیں ہے، علماء نہیں ہے، علی العلماء ہے، نہیں،
علم یعنی پہنچاتا ہے،
علی معلمی الناس الخیر یعنی عالم کے ساتھ ساتھ طالب علم بھی ہے کہ نہیں، یا ہر داعی ہے جو دعوت اللہ تعالی کی طرف کرتے، علی بصیرہ ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ بعض لوگ سمجھتے کہ عالم وہ ہوتے جو صرف علماء ہی ہوتے ہیں، یہ فضیلت صرف ان کے لیے، بیچ والے لوگوں کے لیے فضیلت نہیں ہے. یہ علم علم ناصر جو بھی لوگوں کو خیر کا سبق دیتا ہے، توحید، اتباع سنت، اصلاح، وہ اس حدیث میں شامل ہے. تو طالب علم بھی جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے، خیر کی تعلیم دیتا ہے، وہ بھی اس اجر سے خالی نہیں ہے. علم علم الناس الخیر کی سمجھ آئی؟ علی العلماء تو ایک سٹیٹس علماء کا معروف، دنیا میں سب عالم ہیں؟ نہیں. لیکن آپ نے، آپ طالب علم ہیں، آپ نے ایک نصیحت سنی ہے، اس نصیحت کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے آگے کسی اور کو جا کے پیش کی ہے، یہ خیر آپ نے آگے پہنچایا ہے، آپ عالم ہیں؟ عالم تو نہیں ہے، لیکن خیر پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تو یہ فضیلت ملی کہ نہ ملی؟ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. تو یہ خوشخبری ہے ہر طالب علم کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے. اور واللہ توحید اور سنت کے علاوہ کسی دعوت میں کوئی خیر ہی نہیں ہے. جس دعوت کی بنیاد توحید اور سنت پر قائم نہ ہو، واللہ قسم کھا رہا ہوں، اس دعوت میں کوئی خیر نہیں ہے. اس لیے جب آپ دعوت دیتے ہیں تو علی بصیرہ، بصیرت پر، بصیرت یعنی یقین علم، روشن. کس چیز کی بصیرت؟ میں کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں معلوم ہونا چاہیے یقیناً. جس کو میں دعوت دوں اس کو ضرورت کس چیز کی ہے، وہیں سے میں ابتدا کروں. دوبارہ موقع ملے نہ ملے، کوئی پتہ ہے زندگی کا؟ یہ پتہ ہے کہ یہ شخص باقی رہے گا یا میں باقی رہوں گا کہ اگلا موقع ملے گا تب میں اس کو اس چیز کی دعوت دوں گا جس کی اس کی ضرورت ہے؟ پھر جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں یا جو چیز جس چیز جس موضوع کے تعلق سے میں بات کروں اس کو میں جانتا بھی ہوں کہ نہیں جانتا ہوں؟ کیا ہماری دعوت ایسی ہے؟ آج ہماری امت کی اکثریت شرک اکبر کے راستے پر چلتے چلتے اس دنیا سے جا بھی رہی ہے، بہت سے لوگ مر بھی رہے ہیں قبر پرستی پر، اور بہت سارے لوگ جو دعوت اور تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے نزدیک سب سے اہمیت چیز کیا ہے؟ نماز پڑھانا لوگوں کو، نماز کی طرف دعوت دینا، حسن اخلاق کی طرف دعوت دینا. ایک شخص اور کئی ایسے لوگ ہیں، میں نے کئی اپنی زندگی میں دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، 20-20 حج کیے ہوئے ہیں یا 40-40 حج کیے ہوئے ہیں، ہر سال حج کرتے پیچھے 40-50 سال سے، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف میں، لیکن پکارتے غیر اللہ کو ہیں. مزار، کسی مزار میں گدی نشین ہیں یا اس مزار کے متولیوں میں سے ہیں، تو اس شخص زندگی میں کیا کیا ہے؟ اگر اس کو دعوت دینی ہے تو نماز کی دعوت دیں گے اسے؟ وہ تو پہلے سے نماز پڑھتا ہے. حج کی؟ حج بھی کر چکا ہے. حسن اخلاق؟ اخلاق بھی اس کا اچھا ہے. اس کو ضرورت کس چیز کی ہے جو ابھی تک وہ جان نہیں سکا؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، واللہ ایک بزرگ جس کو میں 70 سال سے زیادہ تھی، تبلیغ جماعت کے ساتھ 40 سال اس نے گزارے، 40-4 سال نہیں، واللہ کلمہ توحید کے صحیح معنی نہیں آتا، قسم کھا رہا ہوں میں. 40 سالوں میں اس جماعت نے اس کا سب کچھ لے لیا، پورا وقت لگایا ان کے ساتھ، پیسہ لگایا، جان لگائی، مال لگایا، سب کچھ لگایا، لیکن اس جماعت نے اس کو دیا کیا؟ کلمہ توحید کا معنی تک نہ دے سکے. فاقد الشیء لا یعطی، جو چیز آپ کے پاس نہیں وہ آگے کسی کو دے سکتے ہیں؟ کلمہ توحید کا صحیح معنی واللہ اللہ تعالی واحد سچا معبود ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ تعالی کسی کوئی معبود برحق نہیں ہے، صحیح معنی ہے نا؟ اللہ تعالی کسی کوئی موجود نہیں ہے، یہ معنی صحیح ہے غلط ہے؟ واللہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ معنی غلط ہے. 40 سال کئی چلے لگائے، کئی پتہ نہیں کتنی سال لگائے، اور ابھی بھی اس نے مہلت مانگی کہ میں تحقیق کروں گا. میں کہ تحقیق کرنا آپ کا حق ہے، پوچھیں، لیکن میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، جس ماحول میں واپس چلے جائیں گے وہ آپ کو اس معنی تک پہنچنے نہیں دیں گے جو صحیح معنی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی کتابوں میں آپ کو دکھایا، آپ کی کتابوں میں یہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریات ہیں، اور وہ ماحول ہے آپ کا. 40 سال پہلے آپ وہاں پہ گزار چکے ہیں، 41واں سال میں وہاں پہ گزار دیں گے تو فرق کیا ہوگا؟ ایک بہترین موقع ہے. آپ نے پہلی مرتبہ شاید اس بات کو سنا ہے، دلیل آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے، تحقیق آپ کریں، ہم کسی پہ زور زبر سے نہیں کرتے. لیکن واللہ مجھے بہت دکھ ہوا اس بزرگ پہ کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی تحقیق پوری کریں اگر موت کا فرشتہ آ گیا تو کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اس لیے دعوت دینی ہے علی بصیرہ. جس نے بھی واللہ خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے علم کی بنیاد پر، تو وہ اس خیر میں، اس فضیلت میں اللہ کے کرم سے وہ شامل. لیکن اگر اس نے اس کے علاوہ طریقہ کوئی اپنایا ہے تو پھر جتنے بھی گناہ ہوں گے تو اپنے گناہ بھی، اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا. اور جس کو اس نے گمراہ کیا ہے دعوت کے نام پہ، تبلیغ کے نام پہ، ان کے گناہ بھی اس کے سر پہ ہوں گے. جو آج دہشت گردی کا سبق دیتے ہیں, خودکش حملوں کا سبق دیتے ہیں, جہاد کے نام پر, جنت کے نام پر, وہ بھی ان میں شامل ہے. جسے بھی کسی کو گمراہ کیا بغیر علم کے, واللہ وہ بھی گمراہ ہے, وہ بھی گنہگار ہے, وہ بھی مجرم ہے. اور جس نے اس کی بات کو مانا اور سنا وہ بھی گنہگار مجرم ہے. اور ان کے جو بھی گناہ ہے وہ اس شخص کے سر پہ ہوں گے جس نے ان کو بغیر علم کے گمراہ کیا, جیسے کہ پچھلے درس میں نے حدیث میں بھی بیان کیا تھا. اگر آپ اس فضیلت کو پانا چاہتے ہیں, لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ. خیر کس میں ہے کہ آپ کا مسلمان بھائی شرک اکبر پر مر رہا ہے اور آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں, یا نماز کی دعوت دیتے ہیں, یا اسے کہتے ہیں بھائی آپ زناکاری نہ کریں, یا گانا نہ گائیں, یا کسی اور بدکاری سے اسے منع کرتے ہیں. شرک سے منع کیوں نہیں کرتے اسے؟ یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ نہیں کہ اگر شرک سے منع کرتے ہیں تو امت میں تفرقہ ہوتا ہے. بھائی یہ کون سی امت ہے, یہ کیسی امت ہے جو شرک کی وجہ سے متفرق ہو جاتی ہے؟ میں توحید کی بات کریں تو امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. جو امت توحید پہ جمع ہونے سے, تو امت ہی کیا ہے مجھے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, امت کسی پہ جمع ہوتی ہے. امت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ کون جواب دے گا مجھے؟ نہیں ایسا نہیں, مجھے دلیل چاہیے کہ پوری امت کی وحدت توحید عبادت پر ہوتی ہے. جس نے یہ دلیل مجھے بتائی اس کا ایک انعام ہے میرے پاس. وہ ایک امت ہے ٹھیک ہے, لیکن مجھے واضح دلیل چاہیے. یہ ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ امت کی وحدت توحید عبادت کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیرا. وان ھذہ امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون. واضح الفاظ ہے کہ نہیں؟ دوسری آیت میں کہ وانا ربکم فاتقون, واعبدون پہلے ہے, فاتقون اس کی بعد والی صورت میں ہے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں فاعبدون, توحید عبادت پر امت کا اتحاد ہوتا ہے. اور اگر توحید عبادت کی وجہ سے امت میں تفریق ہوا تو پھر امت ہی نہیں. وہ کون سی امت ہے بھائی؟ امت کی جب بنیاد ہے وحدت کی, توحید, اگر توحید کی وجہ سے امت میں تفرقہ ہوتا ہے تو جو تفرقہ کرتے ہیں امت میں سے نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جس بنیاد پر وہ جمع نہیں ہونا چاہتے تو پھر امت کیسے ہیں وہ؟ اس لیے یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے کہ توحید کے سبق سے امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. یعنی شرک سے امت میں اجتماع ہوتا ہے اور تفریق اور توحید کے سبق سے, توحید کی دعوت سے امت میں تفریقہ پیدا ہوتا ہے. عجب بات ہے واللہ. آپ پوری تاریخ اٹھا لیں, انبیاء سے, سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے, پھر صحابہ کرام, پھر انبیاء کے جو متبعین ہیں, ان کے جو صحابی ہیں, جتنے بھی گزرے ہیں, واللہ کہیں پر آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ کسی نبی نے یا ان کے متبعین میں سے کسی نے بھی لوگوں کو دعوت دی اور اس میں توحید کا ذکر نہ ہو یا شرک سے آگاہی نہ ہو. وہ دعوت ہی نہیں, واللہ یہ انبیاء کی دعوت ہی نہیں ہے. بہرحال معلمی الناس الخیر, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. ہمیں اس قابل نہیں ہے, واللہ اس قابل نہیں ہے ہم, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل و کرم سے, اپنے احسان سے ہمیں اس گروہ میں شامل کر دے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں, خیر کی طرف بلاتے ہیں, اور لوگوں کے خیر خواہ ہیں. یہ حدیث رواہ الترمذی, وقال حدیث حسن وصححه الالباني. حدیث صحیح ترمذی کی روایت میں, صحیح الالباني سے صحیح قرار دیتے ہیں. اگلی حدیث, اچھا اگلی جو احادیث ہیں, حدیث نمبر 9, 10, 11 یہ تین حدیث ضعیف ہیں, میں حدیث سے پڑھ کے سناتا ہوں, یہ ضعیف حدیث ہیں. وعن ابی سعید خضر اللہ عنہ, شیخ نے بیان کیا اس میں بیان کر رہا ہوں. وعن ابی سعید خضر اللہ عنہ عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال لن يشبع مؤمن من خیر حتى يكون منتهاه الجنہ. رواہ الترمذی, وقال حدیث حسن غریب. نسخے میں صرف حسن لکھا ہے, جو اصل نسخہ اس میں حسن غریب ہے. جب حسن غریب ترمذی کہتا ہے تو سمجھ لیں اس میں کوئی گڑبڑ ہے اس روایت میں, اور حقیقت گڑبڑ یہ ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں حدیث ضعیف ہے. حديث نمبر 10. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، يعني ضعيف. على ما فرمات موضوع حديثه يحديث به ضعيف. حديث البرجارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، وسي حديث جو أبور بانكيه. وزاد وريلف زياده: لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بأفضل من فقه في الدين. يسي بيهقن روايات كيه وريه بضعيفه. أشيك سؤال إمام نووي رحمة الله عليه: الضعيف أحاديث كيوم بيانك يا أخي، كيا وجه؟
دو
وجوهات. جي
پہلی بات یہ ہے کہ ان
کے علم کے مطابق ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ تحقیق میں دو علماء برابر نہیں ہوتے. بعض علماء کی تحقیق بعض سے زیادہ ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. آپ کوئی بھی آپ علم دیکھ لیں، میڈیکل کا علم، انجینئرنگ کا علم، دو برابر ہوتے ہیں کیا؟ اگرچہ ایک ہی کتابیں پڑھتے ہیں، ایک استاد کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کے علم میں آپ بہت سارا فرق آپ کو نظر آتا ہے. تو پہلی وجہ یہ ہوتی ہے، جو عالم بھی، چاہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہو، سنت پہ سے جو بھی عالم ہیں، وہ جب کسی حدیث کو بیان کرتے ہیں اور یہ بیان نہیں کرتے کہ وہ ضعیف ہے آگے، تو ان کے نزدیک وہ حدیث جو ہے صحیح ہوتی ہے، ان کے علم کے مطابق، ان کی تحقیق کے مطابق. پہلی بات یہ ہے. دوسری نہیں، دوسرا جواب بالکل اس سے زیادہ واضح ہے. جواب دو ہیں آپ کی بات ٹھیک، دوسرا بھول گئے، پھر آپ کا ٹھیک ہے. نہیں، وہ تو یہ بھی بات بھی کر رہے ہیں. امام نووی کے نزدیک ایک قاعدہ ہے، پہلے بیان کر چکا ہوں. بارک اللہ فیک. فضائل اعمال کے باب میں ضعیف حدیث کو روایت کرنا بعض علماء کے نزدیک درست ہے. ان بعض علماء میں سے امام نووی بھی شامل ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ امام نووی کا ایک قول، کون یاد، کس کو یاد ہے؟ امام نووی کیا فرماتے ہیں؟ نہ، امام نووی فرماتے ہیں بلکہ اجماع نقل کرتے ہیں، محدثین کا اجماع ہے کہ ضعیف روایت فضائل اعمال میں روایت کرنا جائز ہے. اور اس کو میں نے پورا درس بھی دیا تھا، بتایا تھا کہ یہ اجماع درست نہیں ہے. امام نووی رحمۃ اللہ سے اس معاملے میں یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. اس معاملے میں اجماع نہیں ہے، محدثین کا شروع سے اختلاف تھا اس معاملے میں. مبیح بن معین ہو، اس زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک بھی بعض علماء جو ہیں فضائل اعمال میں بھی ضعیف حدیث کو روایت کرنا جائز نہیں سمجھتے. لیکن ایک اختلافی مسئلہ، اجتہادی مسئلہ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان علماء میں سے ہیں، ان علماء میں سے تھے جو حدیث، ضعیف حدیث کو فضائل اعمال کے باب میں روایت کرنا جائز سمجھتے تھے. دوسری بات اس موضوع کے تعلق، ان حدیث کے تعلق سے یاد رکھیں، میں سمجھتا ہوں اور وہ علماء جو جن کا یہ موقف ہے کہ فضائل اعمال میں بھی ضعیف حدیث روایت کرنا جائز نہیں ہے، میرا بھی یہ موقف ہے بتا دوں، وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ واللہ جو احادیث موجود ہیں، صحیح احادیث، واللہ وہ کافی ہے، فضیلت میں بھی کافی ہے. ابھی ایک ہی حدیث لے لیں، آپ پچھلی حدیث لے لیں جو اس سے پہلے تھی، ان اللہ وملائکته واہل السماوات واہل الارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لا یصلون علی معلمین الناس الخیر. یہ حدیث کافی نہیں. اب علم کی فضیلت، اس کے بغیر آپ کو کیا چاہیے؟ میں کہتا ہوں اگر صرف ایک ہی حدیث صحیح ہوتی نا، بات جتنی بھی روایت کے سارے ضعیف ہوتی ہے، اگر صرف ایک ہی صحیح ہے یہ کافی نہیں ہے. کیا ضرورت پڑے گی بھی چار پانچ اور حدیث بیان کرنے کی؟ اس لیے جو خیر، واللہ جو خیر صحیح میں، جو برکت صحیح میں ہے، وہ ضعیف میں نہیں ہے. اس لیے ضعیف کا سہارا لینا درست نہیں ہے. تیسری بات، فضائل اعمال میں بھی ضعیف حدیث موجود ہیں بہت ساری. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ ضعیف ہے تو کہتے ہیں بھائی آپ مولوی ذکر صاحب کو کیوں برا بلا کہتے ہیں؟ انہوں نے صرف نقل کیا ہے کسی اور سے، اور یہ موقف ہے محدثین کے, اس میں اجماع ہے کہ جائز ہے. اجماع کی بات ہم کر چکے ہیں پہلے کہ اجماع نہیں ہے, غلط بات ہے یہ. اور ایک محدث عالم ہے, ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے, امام نووی رحمۃ اللہ معصوم نہیں, غلطی ان سے اجتہادی ہو گئی ہے. ان کے علم کے مطابق کہ اس پہ اجماع ہے, اس لیے انہوں نے بھی اس موقع کو اختیار کیا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بات کرنا کہ صرف وہ نقل کرتے ہیں اور وہ قصوروار نہیں ہے, بات غلط ہے. اب غلط چیز کو نقل آگے پہنچے نقل کرے اور نشاندہی بھی نہ کرے, غلط ہے, تو صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں ذرا, صحیح ہو سکتی ہے؟ تو آپ کے عذر نہیں ہے. دوسری بات جو غلطی فضائل اعمال میں ہے, یہ بھی ہے کہ آپ صرف اس ضعیف حدیث کو فضیلت تک نہیں رکھا, آپ نے جو آگے قصے بیان کیے ہیں وہ اس فضیلت سے بھی ہٹ کر الگ ہیں, جس میں بدعقیدگی بالکل واضح اور عام ہے. وحدت الوجود کی بدعقیدگی, جیسے وحدت الوجود کا عقیدہ فضائل اعمال میں ہے کہ نہیں. اب فضیلت کی کتاب میں توحید کی فضیلت آپ بیان کر رہے ہیں یا اللہ کے ذکر کی فضیلت آپ بیان کر رہے ہیں فضائل ذکر میں, کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہر جگہ انوار نظر آتے ہیں؟ کیا خیال ہے, ضرورت پڑ گئی ہے؟ اگر آپ کی بات صرف فضائل اعمال تک کے حدیث کو ذکر کرنا ہے, ضعیف حدیث بھی بعض بیان کر دی گئی ہیں, چلو یہاں تک معاملہ تھا, تب بھی یہ کہا جا سکتا تھا فور آرگومنٹ سے کہ ٹھیک ہے بعض علماء نے کیا ہے, امام نووی نے بھی کیا ہے, تو انہوں نے بھی کر دیا ہے. لیکن اب خود نوٹ کریں ذرا کتنی خطرناک بات ہے, فضیلت کو بیان کرتے کرتے اب عقیدے کو جا کے کیوں بگاڑا ہے؟ جا کے کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ یا تو فضیلت حد تک رہیں, عقائد کو نہ چھیڑیں آپ. جب عقائد کو بھی چھیڑ تو بدعقیدگی ظاہر ہوتی ہے. تو پھر اچھا اگلی مثال دیکھیں آپ, اب شیخ اکبر کا ذکر کیوں, کہاں سے آ گئے, کیا ضرورت پڑ گئی؟ بات فضیلت کی ہو گئی نا. محی الدین ابن عربی صوفی جو وحدت الوجود نہیں بلکہ حلول الاتحاد تک بھی وہ شخص قائل تھا, اور اس نے دعوت دی اس بدعقیدگی کی طرف, کفر عقیدہ کی طرف, کیا ضرورت پڑ گئی شیخ اکبر کا لفظ آپ اپنی فضائل اعمال میں آپ بیان کرتے ہیں؟ یہ لے کہ آپ کا عقیدہ بھی وہی ہے کہ نہیں؟ جب بات فضیلت کی ہو رہی ہے نا, فضائل تبلیغ میں جب آپ ایسی بات ایسے قصے بیان کرتے ہیں, ضرورت کیا پڑ گئی آپ کو؟ چوتھی بات, چوتھا فرق, آپ نے کہا کہ ہم فضیلت کی بات کرتے ہیں اور جو بھی ہمارا دعوت تبلیغ کا طریقہ ہے وہ صرف ترتیب کے لیے ہے, تشریع نہیں ہے اس میں, ترتیب ہے. یہ سارے حدیث ہے جس میں فضیلت, ہم لوگوں کو رغبت دیتے ہیں کہ ان احادیث کو پڑھے اور پھر وہ فضائل نماز ہو تو نماز پڑھنا شروع کر دیں, فضائل حج ہے تو حج کا اہتمام کرے. بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا جہاں کا سفر کرتے ہیں, کافر ملکوں میں جاتے ہیں, استطاعت برسوں میں حج نہیں کرتے, تو فضائل حج اس لیے لکھی گئی اس میں حدیث ہے اس طریقے سے. مجھے بتائیں کیا ضرورت پڑے گی فضائل حج میں یہ لکھنے کی کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے اولیاء ہیں جن کی زیارت کو کعبہ جاتا ہے. اب آپ اولیاء کی عظمت بیان کرنے کے لیے فضائل حج بیان کر رہے ہیں یا کعبے کی عظمت بیان کرنے کے لیے فضائل حج لکھ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں, جب آپ حج کی بات کرتے ہیں اور بات آپ بیت الحرام کی کرتے ہیں, کیونکہ آپ حج جب کرتے ہو آپ کو بیت الحرام جانا پڑے گا, مکہ معظمہ جانا پڑے گا, پھر اللہ کا گھر کعبہ ہے. اب کعبے کی تعظیم کرتے کرتے اولیاء کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی اور کعبہ سفر کرتا ہے خراسان کی طرف؟ کعبہ کیوں خراسان جاتا ہے بھائی؟ بعض اولیاء کی زیارت کے لیے کعبہ خراسان جاتا ہے. اب مجھے ایک چیز بتائیں, آپ اولیاء کی تعظیم کر رہے ہیں یا ان کی تذلیل کر رہے ہیں؟ سچ بات, کیا اولیاء اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں, جو سچے اولیاء ہوتے ہیں, ان کی عظمت, ان کی عزت, ان کا شرف کعبے کی طرف جا کے مکہ معظمہ جا کے طواف کرنے سے ہوتا ہے, اللہ کی عبادت کرنے سے ہوتا ہے, یا اپنے گھر خراسان میں بیٹھ کر کعبہ ان کی طرف اٹھ کے آنے سے ہوتا ہے؟ شرف کس میں ہے؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابی جب مکہ معظمہ کے قریب پہنچے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے روک لیا, کعبہ ایک انچ بھی آگے بڑھا؟ خراسان نہیں, ایک انچ بس. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسے اولیاء ہیں جو صحابہ کرام سے بڑھ کر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہیں, جن کے کعبہ خراسان تو گیا وہاں پہ, لیکن چند میل کا فاصلہ ہے, کعبہ طے نہ کر سکا. عجب بات ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائی آپ اپنے سمت درست کر لیں. دیکھیں بعض لوگ غصہ آ جاتا ہے, سچ بات, سچ کڑوا ہوتا ہے, لیکن میری یہی گزارش ہے والله ہے, تھوڑا سا غور و فکر کی بات ہے. اپنے آپ کو درست کر لیں, اپنا وقت ضائع نہ کریں. لوگوں کو دعوت دینی ہے, صحیح دعوت دیں. اگر فضائل کی کتاب ہے تو فضائل کے حد تک رہیں, آگے نہ بڑھیں. پانچویں بات, فضیلت کی کرتے ہیں, ترتیب کی کرتے ہیں, تشریح کیوں بیچ میں کر لیتے ہیں؟ فرق جانتے ہیں ترتیب اور تشریح میں؟ ترتیب کا معنی ہے کہ میں اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, میں درود پڑھنا چاہتا ہوں, کس وقت بھی جائز ہے کہ نہیں؟ کس وقت بھی جائز ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو مجھ پر ایک درود بھیجتا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. وقت متعین ہے؟ نہیں, مطلق عبادت ہے. عبادات مطلقہ میں سے, یعنی جس کی کوئی قید نہیں وقت کی یا تعداد کی, ان میں سے مثال ہے درود کی. لیکن میں درود پڑھنا چاہتا ہوں 70 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد, کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ کیوں بھائی؟ میں کہتا ہوں یہ ترتیب ہے. ترتیب ہے یہ کیا ہے؟ یہ تشریع ہے. تشریع ہے. ترتیب کیا ہوتی؟ کہ میں نماز کے بعد درود پڑھنا چاہتا ہوں, یا جب مجھے وقت ملتا ہے درود پڑھنا چاہتا ہوں. اس وقت کی کوئی فضیلت, ظہر کی بعد کی کوئی فضیلت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں درود تاکہ مجھے یاد آ جائے. کبھی ظہر کے بعد پڑھ لیا, کبھی عصر کے بعد پڑھ لیا, کبھی مغرب کے بعد پڑھ لیا, کبھی نہیں بھی پڑھا, یاد نہیں آیا. لیکن تشریح اور ترتیب میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سہ روزے کے نام لکھوا دیتے ہیں, لکھ دیا سہ روزے کے لیے, نام لکھ دیا. اچھا یہ بھی کہتے ہیں اگر نہیں جانا نیت کا ثواب پا لے, نہیں جانا کوئی ضرورت نہیں, لیکن آپ نام لکھوا دیں نیت کا ثواب پا لیں. آپ ایک شخص کہتے ہیں یار میں نے جانے نہیں ہے, کہتے نہ جائیں لیکن نیت کر لے کہ ہم میں نے جانا ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. نام لکھوا دیے, جب اس کے پاس آتے اور کہتے یار میں نے جانا نہیں تھے پہلے سے, تو نیت کا ثواب مجھے مل گیا, میں جانا نہیں چاہتا. کہتا خبردار, شدید گناہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. پھر نام لکھوا دیا تم نے, یہ ہوگا فلان شخص نے نام لکھوا کے نہیں گیا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, فلان شخص ڈوب گیا, فلان شخص پتہ نہیں کیا ہوا, اب وہ بےچاری اس کے پاؤں کام شروع ہوتے ہیں, کہتے یار مجھے لے جاؤ اپنے ساتھ. یہ کوئی شخص 3 دن کے لیے جاتا ہے, دو دن کے بعد واپس جانا چاہتا ہے, کہتے نہیں اگر کوئی بڑا عذر نہیں آپ کے پاس, آپ کی مرضی نہیں, آپ 3 دن پورے کرو, شدید گناہ ہوتا ہے. دیکھیں 3 دن آپ نے کہا ترتیب کے لیے, نام لکھوانا ترتیب کے لیے. اب گناہ کا ہونا اگر نہیں پورا کرتے, ابھی تشریح ہو گیا کہ نہیں, آپ نے اس کو واجب عبادت کر دیا ہے, کیونکہ واجب ایک ہی عبادت ہے جسے واجب حکم شرعی, جسے واجب کہا جاتا ہے, جس کو کرنے سے تو ثواب ملتا ہے, نہ کرنے سے گناہ ملتا ہے. تو پھر آپ ترتیب کرتے ہیں تشریح کی طرف کیوں گئے بھائی؟ تو اس لیے اللہ کے لیے تھوڑا سا غور فکر کی ضرورت ہے. اپنا منہج درست کر لیں, اپنے سمت درست کر لیں. دعوت اور تبلیغ میں صرف وقت لگانا کافی نہیں ہے, صرف مجاہدہ کرنا کافی نہیں ہے. اگر صرف وقت کا مجاہدہ کافی ہوتا دین کے لیے, تو پھر خوارج ایک ایسا گروہ جس نے بہت اپنی جان بھی قربان کر دی, لیکن کیا صحیح تھے وہ؟ اہل بدعت میں سے تھے. تو بات یہ نہیں کہ آپ کتنا وقت لگاتے, کتنی جان لگاتے, کتنی پیسہ لگاتے, کتنی, یہ بات نہیں. بات یہ ہو رہی کہ کتنا صحیح کرتے ہیں. صحیح کیسے ہوتا ہے؟ قرآن اور سنت اور سلف صالح منہج کے مطابق ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اگلی حدیث, حدیث نمبر 12. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا. ذرا دل کو تھام لے, الدنیا, یہ ساری کی ساری دنیا ملعونۃ, دنیا ملعون ہے. ومل الدنیا ملعونۃ, ملعون من فیہا, ملعون ما فیہا, سر دنیا ملعون ہے اور جو کچھ بھی اس دنیا میں سارا کا سارا ملعون ہے. الا استثناء ہے, سوائے ذکر اللہ وما والاہ وعالما ومتعلما, چار چیزیں. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن وصححہ الالبانی, ترمذی روایت کیا ہے, حدیث صحیح ہے, الالبانی بھی صحیح فرماتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں, الدنیا ملعونۃ, دنیا ملعون ہے. ملعون کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق نہیں ہے. ان اللہ ان اللہ راجعون, کتنا بڑا امتحان ہے ہمارا. اگر بات کے استثناء نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ دنیا ملعون ہے, وہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے, جو کچھ بھی ہے, جن ہے, انس ہے, درند ہے, پرند ہے, جو کچھ بھی دنیا میں ہے, دنیا جس چیز سے بنی ہے, دنیا جو اس دنیا میں رہتے ہیں وہ بھی ملعون ہے. الا ذکر اللہ, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر. اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوتا تو یہ دنیا ملعون ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو نجات عطا فرمائی لعنت سے, کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے. اللہ کا ذکر افضل الذکر, لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید ذکر ہے, نماز ذکر ہے. واقم الصلاۃ لذکری, اگر دنیا میں نماز نہ ہوتی دنیا ملعون ہوتی, دنیا میں تسبیح تحمید تحلیل تکبیر نہ ہوتی دنیا ملعون ہوتی, دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہ ہوتا دنیا ملعون ہوتی, جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے سب ملعون ہوتا. وما والاہ, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ ہے, جس سے اللہ کے ذکر کی تأیید ہوتی ہے, جس سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ذکر کے ساتھ ہوتا ہے, اس ذکر کے وجود میں جو کچھ بھی اس دنیا میں ذکر موجود ہے, جو کچھ بھی اس ذکر کو اس دنیا میں موجود کرنے کا جو بھی ذریعہ ہے وہ بھی اس لعنت سے باہر ہے. جو مال اللہ کے ذکر کے لیے خرچ کیا جاتا ہے وہ مال ملعون نہیں ہے. جو لوگ اللہ تعالی ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں, جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے مجاہدے کرتے ہیں وہ ملعون نہیں ہے. جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہو وہ جگہ ملعون نہیں ہے, جس وقت میں اللہ کا ذکر ہو وقت ملعون نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وما والاہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس ذکر کو جو بھی مضبوط کرتا ہے اور ذکر کی وجود میں حصہ لیتا ہے, ذمہ لیتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, وہ ہر چیز ملعون نہیں ہے. نمبر تین, وعالما, اور عالم. کون سا عالم؟ میڈیکل کا عالم, انجینئرنگ کا عالم, آئی ٹی کا عالم, ایم بی اے, تجارت کے عالم, کون سے عالم؟ واللہ وہ عالم جو اللہ کے ذکر کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا. بات وما والاہ پھر تفصیل آگے آ رہی ہے. دین کے علم سے, شریعت کے علم سے, توحید کے علم سے, سنت کے علم سے اللہ کا ذکر موجود ہے. آج علم ختم ہو جائے اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا. وعالما, وہ عالم جو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں, بنیادی علم حاصل کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں. اگر یہ علم نہ ہوتا, اگر یہ علماء نہ ہوتے تو میڈیکل کا علم بھی ملعون ہے, انجینئرنگ کا علم بھی ملعون ہے, ایم بی اے, آئی ٹیز, تجارت کا علم, دنیا کے سارے علوم ملعون ہیں. عجب بات ہے, کاش ہم سمجھ لیتے, کاش واللہ سمجھ لیتے. ہم بچپن سے بچے کے ذہن میں ہم ڈال دیتے ہیں, میرے بیٹے نے ڈاکٹر بننا ہے, میرے بیٹے نے انجینئر بننا ہے. ابھی تو معاملات کچھ چینج ہو گئے ہیں, اب بچپن سے کہا جاتا ہے میرے بیٹے نے سنگر بننا ہے, میری بیٹی نے فلم سٹار بننا ہے, میرے بیٹے نے کھلاڑی بننا ہے. دنیا بھی ایسی ہے, اب ملعون دنیا میں رہنا تو پھر یہی کچھ ہوگا اور کیا ہوگا. ایک زمانہ ہوتا تھا جو چیز معیوب سمجھی جاتی تھی آج وہ دنیا کے تارے بنے ہوئے ہیں. فلم انڈسٹری کہاں سے شروع ہوئی دنیا میں؟ ہسٹری دیکھی آپ نے؟ بدترین لوگوں نے، جو معاشرے کے سب سے گندے لوگ سمجھے جاتے تھے، وہیں سے آغاز ہوا. اور سب جانتے تھے کہ ہیں ایسے لوگ، برے لوگ. اب سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ پیسے والے ظاہرا لوگوں کے لیے یہی لوگ ہیں. ان للہ وان الیہ راجعون. وعالما، علم حاصل کرو. اور عالم جو ہیں دین کا علم حاصل کرنے والے، لوگوں کو سکھانے والے. چوتھے نمبر پہ وہ متعلما، عالم ہے تو متعلم بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ورنہ دیواروں کو، دروں دیواروں کو تو نہیں پھر کسی کو کچھ سکھانا نا، ورنہ پھر بےچارے علماء بیٹھے ہوتے اور دیواروں سے بات کر رہے ہوتے. وہ متعلما، وہ متعلم سے عالم بنتے ہیں. کوئی عالم ماں کے پیٹ کے اندر سے عالم پیدا نہیں ہوتا. جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ مادرزاد ولی ہوتے ہیں، کہ ماں کے پیٹ کے اندر سے بچہ پیدا تو ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، چاہے اس کا کردار جیسا بھی ہو. ہی از دا چوزن ون. جیسے کہ انبیاء اللہ کے اختیار ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء بھی ایسے اختیار ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. نہیں، وعالمن ومتعلمن، علم حاصل کرنے والے طالب علم. تو اس عظیم حدیث میں نجات کا ایک راستہ بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اگر کسی نے نجات حاصل کرنی ہے تو ایک ہی راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟ علم کا راستہ ہے. اسے علم سے انسان عالم بنتا ہے، اسے علم سے اللہ کا ذکر قائم رہتا ہے، اسے علم سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے. اگلی حدیث، حدیث نمبر 13. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سيدنا ابو الدرداء عنه بيان فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. الله منسلہ کا طریقا، جس نے بھی راستہ اختیار کیا. کون سا راستہ؟ یبتغی فیہ علما، جس میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر، اسی میں ڈال دیتے جزاک اللہ خیر. جس میں وہ طلب علم کے لیے اس راستے کو اختیار کیا. سہل اللہ له طریقا الى الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. ارے وہ راستہ اختیار کر چکا ہے علم کا، تو ہونے چاہیے تھا کہ علم کا راستہ آسان کرنا چاہیے تھا نا. علم کا راستہ دنیا میں آسان ہو رہا ہے، اور حقیقتاً وہ جا جنت کی طرف رہا ہے. تو علم کا راستہ آپ کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. سہل اللہ له بھی طریقا الى الجنہ. اور جو علم کا راستہ نہیں ہے وہ جنت کا راستہ نہیں ہے. کوئی بھی راستہ لے لیں آپ، صراط مستقیم کی بنیاد علم ہے، جنت کے راستے کی بنیاد علم ہے. جس نے بھی کوئی بھی دنیا کا راستہ اختیار کیا لیکن اس راستے میں سب کچھ ہے سوائے علم کے، مال ہے، دولت ہے، آسانی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، نہیں تو علم نہیں، واللہ جنت کا راستہ پا نہیں سکتا. اتنا علم، یہ نہیں کہہ رہے اس کو امام بخاری بننا چاہیے، نہیں، اتنا بنیادی علم اس کے پاس ہونا چاہیے، اتنی اس کے پاس روشنی ہونی چاہیے اس تاریخ راستے میں جو اسے قدم قدم پر چلنے کے لیے آسانی پیدا کرے اور اسے جنت تک لے کے جائے. اور یہ علم ہے توحید کا علم، ایمان کا علم، اتباع سنت کا علم، بنیادی علوم جو ہے. آپ علم کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلا قدم بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس راستے کو آسان کر دیتے ہیں، دوسرا قدم آپ بڑھاتے ہیں، پھر آسانی ہوتی ہے، پھر آپ اس راستے پہ گامزن ہو جاتے ہیں، اور چلتے چلتے دنیا چلی جاتی ہے, انسان دیکھتا ہے کہ موت سے ابتدا ہوتی ہے اس جنت کی. وہ جنت نہیں جو دور ہے, وہ تو بعد میں جانے جب وقت آئے گا, لیکن مومن عالم کی جنت جو ہے اس دنیا سے جدا ہوتے وقت سے شروع ہوتی ہے. موت آسانی کی قبر میں افرشو لہ من الجنہ, بستر جنت کا, اور قبر کشادہ ہو جائے گی مد البصر, جہاں تک نگاہ جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی جنت, جیسے اس حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, وہ سب سے بڑا انعام اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے اس حدیث میں, وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ, اور بے شک فرشتے, لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَاءً, اور بے شک فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے, رضاءً, اس سے راضی ہو کر. فرشتے راضی, فرشتوں کا رب راضی, کیا چاہیے آپ کو؟ اس سے بڑھ کر کوئی شرف ہے کسی کا؟ مجھے بتائیں. دنیا میں آپ پوری دنیا کما لیں, پوری دنیا کا سونا لے لیں, پوری دنیا کے ہیرے جمع کر لیں, دنیا کے سب سے بڑے تاجر بن جائیں, سب سے بڑے امیر بن جائیں, یہ شرف کوئی خرید سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور اللہ کے فرشتے بھی راضی ہوں, اور آسمان سے زمین پر آتے ہیں کس لیے؟ پر بچھانے کے لیے. اور پر کس کے لیے بچھاتے ہیں؟ ہم چلتے تو انہیں سڑکوں پہ ہیں, انہیں راستوں پہ چلتے ہیں, واللہ ہم طالب علم کے قدم جو ہیں وہ زمین پر فرشتے لگنے نہیں دیتے, فرشتوں کے پروں پر قدم ہوتے ہیں طلاب علم کے, بشرط یہ کہ اخلاص نیت ہو. ہم طالب علم کے لیے جا رہے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے, دین کی معرفت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اپنے دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے, اخلاص نیت اللہ کے لیے. اور جو کسی اور مقصد کے لیے طالب علم کے لیے جاتا ہے, قدم بڑھاتا ہے, تو اپنے آپ کو جتنی بھی خیر اور میں نے حدیثیں سنائی ہیں سب سے محروم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. فرشتے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے. وَإِنَّ الْعَالِمَ, اور بے شک عالم کے لیے, لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, اور عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, حَتَّى الْحِيتَانَ فِي الْمَاءِ, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی علماء کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. مچھلیوں کو ہم کھا جاتے ہیں, مچھلیاں کرتی کیا ہیں؟ علماء کے لیے دعا کرتے ہیں, دعائیں مغفرت, اللہ تعالیٰ فلان کو فلان کی مغفرت فرما. جو دنیا کے علماء ہیں مچھلیوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. یعنی علماء کا اثر دیکھیں, خشکی پر نہیں ہوتا, صرف انسانوں کی حد تک نہیں ہوتا, سمندر کے تہ مچھلیوں پر بھی ہوتا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ کہ جب تک عالم متعلم موجود ہے, اللہ کا ذکر موجود ہے, تو دنیا بھی موجود ہے, ورنہ پھر ملعون ہی ملعون ہے سب کچھ. تو دعائے مغفرت علماء کے لیے. وفضل العالم علی العابد, اور عالم کی عابد پر فضیلت جو ہے, کفضل القمر علی سائر الکواکب, جیسا کہ چاند کی فضیلت ہے دوسرے سیاروں پر. چاند کی کیا فضیلت ہے؟ کبھی دیکھے آپ نے کوئی کہتے یار تم مارس کی طرح خوبصورت ہو, سنے کبھی تم جوپیٹر کی طرح خوبصورت ہو؟ مثال کس کی دی جاتی ہے؟ چاند کی دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ چاند سب سے اچھا سیارہ مانا جاتا ہے, کواکب میں سے چاند کی فضیلت ہے چمکنے میں, خوبصورتی میں. کہتے چاند جیسا چہرہ ہے فلاں, گول چہرہ ہے چاند جیسا. باقی کیا, باقی ٹرائنگولر ہیں یا ریکٹینگولر, باقی گول نہیں ہے. باقی بھی گول ہے کہ نہیں, گول ہے, لیکن چاند چاند ہے. پھر سورج نے بھی چاند جیسا درجہ نہیں لیا. کبھی سنے کہ یار تم سورج جیسے ہو, کہتے کوئی تم سورج جیسے ہو, کیا معنی ہے؟ ہاں دیکھنے میں ٹھیک نہیں ہو, کیا خیال ہے؟ آنکھ کو تکلیف ہو رہی ہے, یعنی مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں. یعنی آپ گویا کہ کسی کی مذمت کرتے ہیں جب آپ ایسا کہتے ہیں, لیکن جب آپ کہتے ہیں آپ چاند جیسے لگ رہے ہیں, کیسے کو مذمت کی بات آتی ہے یا مدح ہی ہوتی ہے؟ مدح ہوتی ہے. تو جیسے کہ چاند کی فضیلت ہے دوسرے سیاروں پر, ویسے ہی عالم کی فضیلت ہوتے ہیں عابد پر. دنیا میں جتنی بھی عبادت کرنے والے ہیں وہ ایک طرف اور ایک عالم ایک طرف. وہ آسمان کا چمکتا ہوا چاند ہے, اور باقی جو ہے جو عابد ہیں وہ دوسرے سیاروں جیسے ہیں. وَإِنَّ الْعُلَمَاء, آگے بھی حدیث کا حصہ باقی ہے, اور بے شک علماء ورثت الانبیاء, ایک اور عظیم فضیلت علماء کے لیے, بے شک علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. ارے انبیاء کا بھی کوئی وارث ہے دنیا میں؟ کیا خیال ہے, ہیں کہ نہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں, بیٹے ہیں, اولاد ہیں, بیٹیاں ہیں, پوتے دھوتے کون ہیں, وارث ہوتے کون ہیں؟ یہی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن نہیں, علماء کا درجہ اور ہے. انبیاء کے وارث ان کے رشتہ دار نہیں ہوتے, اپنے بیٹے بھی نہیں ہوتے. پتہ ہے انبیاء کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا. انبیاء کے وارث اپنے اولاد نہیں ہوتی, انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء. دیکھیں علم کتنا بڑا درجہ ہے. ان الانبیاء, بے شک انبیاء, لم یورثوا دینار ولا درہما. تو یہ نہ سمجھے کہ علماء جو ہے وہ دینار اور درہم کے وارث ہوتے ہیں. جب اولاد کا حق ہے پھر کسی اور کا حق بھی نہیں ہے. انبیاء کے اولاد کا حق نہیں ہے دینار اور درہم پہ. انبیاء کے وارث اولاد نہیں ہوتی انبیاء کی, تو کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بات مال کی نہیں ہو رہی, دولت کی نہیں ہو رہی, بات کچھ اور ہو رہی ہے. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ, انبیاء نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ علم کو چھوڑ کے گئے ہیں, اپنی دعوت کو چھوڑ کے گئے ہیں, توحید کو چھوڑ کے گئے ہیں, اپنی سنت کو چھوڑ کے گئے ہیں. فمن اخذہ, جس نے اس علم کو حاصل کیا, اخذ بحظ وافر, اس نے بہت بہت کچھ حاصل کیا. جس نے علم میں ترقی کی اس نے پورے دنیا کی ترقی کی, آخرت میں ترقی کی. اور جس نے علم کو چھوڑ دیا وہ دنیا کے بدترین انسان ہے. جس نے علم کے راستے کو چھوڑا ہے, بنیادی علم اس کو پتہ نہیں ہے, کلمہ توحید کے معنی تک پتہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پتہ نہیں ہے, توحید کیا ہوتی ہے اسے پتہ نہیں ہے, اتباع سنت کیسے کی جاتی اسے پتہ نہیں ہے. کیا خیر ہے ایسے لوگ, ایسے شخص میں؟ اور اسے بھی کوئی زندگی کہتے ہیں کیا جو بغیر علم کے ہو؟ فأخذ بحظ وافر, مال جتنا بھی کمانا ہے کما لو, یہیں پہ چھوڑ کے جاؤ گے. علم جتنا بھی کمانا ہے کما لو, شریعت کے علم کے بغیر یہیں چھوڑ کے جاؤ گے. کسی نے میری پیاری بات کہی, اس نے جو بھی آپ کے پاس ڈگریاں ہیں, میں یہاں کے سلیبس کی بات کروں, سعودی عرب کے سلیبس کی بات کروں, پی ایچ ڈی سب سے بڑی ڈگری سمجھی جاتی ہے. پی ایچ ڈی, ماسٹر, بیچلر, پھر ایف ایس سی, میٹرک, پرائمری. جب انسان مرتا ہے ادھر رہ جاتی ہیں, جانتے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کلاس ون کی کتاب توحید کا پہلا درس, من ربک ما دینک من نبیک, یہ ساتھ جاتا ہے بس. باقی سارا علم جتنا بھی کمایا ہے یوں ہی قبر میں ادھر رکھا, یا تو اسے گندی میں پھینک دیتے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی, یا اسے کسی بند ڈبے میں رکھ دیتے ہیں جو گل سڑ جاتا ہے. خلاص آپ ہے تو آپ کا علم بھی ہے, آپ اس دنیا سے گئے تو ایک چیز آپ کے ساتھ باقی رہے گی, یاد رکھے باقی کچھ نہیں رہے گا واللہ مرنے کے بعد. کون سا علم رہے گا؟ جس سے آپ نے ابتدا کی تھی علم کی. اور واللہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ان لوگوں پر جو اس ملک میں رہتے ہیں, کہ یہاں پر جو تعلیم سلیبس ہے دنیا مذاق اڑاتی ہے کہ کمزور ہے انگلش میں, انگلش میں تعلیم ٹھیک نہیں ہے, دنیا جو کہتی ہے کہنے دو, لیکن واللہ ایسا علم میں نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے. پرائمری میں کلاس ون میں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے کتاب توحید کا آغاز ہوتا ہے. جب بچہ الف با تا سیکھتے اس کے ساتھ ساتھ رائٹنگ اور ریڈنگ میں جو کتابیں دی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں, من ربک ما دینک من نبیک, ایک ایک صفحے میں ایک ایک میسج, بس زیادہ نہیں بوجھ دینا بچے کے دماغ میں. یہ کلاس ون کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے بچے کلاس ون میں کیا پڑھتے ہیں؟ والله کے جی ٹو کی کتاب اٹھا لیں آپ, کے جی تھری کی کتاب اٹھا لیں آپ. بعض سوال میں دعوے سے کہتا ہوں بعض ہمارے ساتھوں کو نہیں آئیں گے. دینا کیا چاہتے ہیں بچوں کو؟ کے جی کا بچہ بھی کلاس ون میں نہیں آیا, ایسے لکھنا ہے اس نے, تصویر بنی ہوئی. ایک پروسپیکٹس میں نے دیکھے, والله مجھے دکھ بھی ہوا, مجھے غصہ بھی آیا. اب کے جی تھری کا غالباً تھا, کے جی تھری کا, اس میں جس نے داخل لینا اس نے پہلے یہ ٹیسٹ دینا تاکہ اس کا لیول دیکھے اس میں داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں. اس میں تصویر دی ہوئی, بچہ بیچ پہ فٹ بال کھیل رہا ہے تصویر میں. آپ نے اس پہ ایک جملہ لکھنا ہے انگلش میں, ایسے لکھنا ہے. کے جی تھری کا بچہ کیا لکھے گا؟ اچھا کلاس ون میں جا کے اسے لکھنا کیا ہے؟ کلاس ٹو میں کیا کرے گا؟ یہ میٹرک میں کیا کرے گا؟ پھر پی ایچ ڈی کسی نے چھوڑا کیا ہے؟ اگر کے جی تھری کا بچہ ایسے لکھنا شروع کر دے, یار ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نظام تعلیم وہ نہیں ہو جس میں آپ کو آپ کا بچہ فروانے سے انگلش بولے, ہمارا سر بھی یوں بلند ہوتا ہے, یوں خوش ہو رہے ہوتے, دس از مائی بوائے یوں کہتے ہیں نا, تک پتہ چلے میرا بیٹا بول رہا ہے. ذرا پوچھے اسے, بیٹا ذرا سورہ اخلاص تو سناؤ, یوں وہ کی طرف دیکھتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, بعض اچھے بچے بھی ہیں الحمدللہ, اچھے والدین بھی ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے بچوں سے دنیاوی تعلیم دیتے ہیں. واللہ قسم کھا رہا ہوں میں, سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا, کچھ ساتھ نہیں جائے گا. اگر کچھ دینا ہے بچوں کو تو وہ دو جو اپنے ساتھ قبر میں بھی لے کے جائے گا. من ربک ما دینک من نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. اسے اس حدیث کو رواہ ابو داود و ترمذی وغیرہما, اور سلم البانی نے صحیح فرمائے, صحیح حدیث ہے. شیخ صاحب فرمائے, وفی الباب احادیثم کثیرہ, اس باب میں علم فضل بہت سارے احادیث ہیں. وفی ما اشرنا الیہ الکفایہ, جس میں ہم اشارہ کیا, ابھی صرف اشارہ ہی ہے, اس میں کفایت ہے. اور اگلے درس ہے انشاءاللہ آثار السلف, خوبصورت بات السلف صالحین کی, حیران کن بات علم کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سنیں گے. بھائیوں سے گزارش ہے, بہنوں سے گزارش ہے, تھوڑا سا وقت نکال کے تشریف لائیں اخلاص نیت کے ساتھ. جتنی بھی فضیلتیں بیان کی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے محروم نہیں کرے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.